पीर 30 जुलाई के सैरबीन के साथ समरा फातिमा का सलाम। भारत के शहरियों का अंदराज करने वाले इदारे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ने 40 लाख बंगाली नजाद अफराद की शहरियत खत्म करने के इम्कान का ऐलान किया है। एक मुतासरा शख्स ने कहा,
मरने से बगैर कुछ रास्ता नहीं, हम लोग सब कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का हेल्प नहीं कर रहा है, कोई बड़ा आदमी पे हेल्प नहीं कर रहा है, कोई राजनीतिक किसी पार्टी मतलब सहारा नहीं दे रहा।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ انڈیا کی حکومت نے ریاست آسام کے 40 لاکھ باشندوں کے نام شہریت کی فہرست سے نکال دیے ہیں، لیکن ان افراد کو اپنی انڈین شہریت ثابت کرنے کا ایک اور موقع دیا جائے گا۔ دلی سے سہیل حلیم۔
گوہاٹی میں رجسٹرار جنرل آف انڈیا نے بتایا کہ ریاست میں مجموعی طور پر 3,29,00,000 باشندوں نے شہریت کے کاغذات داخل کیے تھے، ان میں سے 2,89,00,000 شہریوں کے کاغذات درست پائے گئے۔ ادارے کی فہرست کے مطابق آسام کے 40,00,000 باشندے ریاست کے شہری نہیں ہیں، لیکن یہ باشندے اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے اپنا جواب ستمبر کے اواخر تک جمع کرا سکیں گے۔ وزارت داخلہ نے ان باشندوں کو یقین دلایا ہے کہ ان کی شہریت کا حتمی فیصلہ ہونے تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ آسام اس وقت شدید بے یقینی کی گرفت میں ہے۔ ریاست کے بنگالی بولنے والے بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ انہیں شہریت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔
پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کے بعد الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی 24 نشستوں پر دوبارہ گنتی کرانے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ رضا ہمدانی۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ قومی اسمبلی کی 14 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر دوبارہ گنتی کرائی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی 14 سیٹیں جن پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا اعلان کیا ہے، ان میں سے 13 پنجاب میں ہیں، جبکہ صرف ایک خیبر پختونخوا میں ہے جو NA10 شانگلہ ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پچھلے 2.5 سال کے دوران 3,000 ایسے نوجوان ہیں جن کی آنکھوں میں چھرے لگے ہیں، اور ان میں سے 120 ایسے ہیں جن کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ ایسے چند نوجوان جن کی ایک آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی ہے، انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا ہے جو پیلٹ گن سے متاثرہ افراد کا علاج کراتا ہے۔ عرفی بھی انہی نوجوان میں شامل ہیں۔
اس ٹائم نانی ہال جا رہی تھی، ہاں وہاں مطلب جب میں نانی ہال کے گارڈن میں پہنچی تو وہاں پہ وہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، تو میں بھی ان مطلب پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ تھی۔ وہاں سے کچھ لڑکے آئے تھے تو انہوں نے ان پہ وہ پیلٹس لگائے تو میں پلیٹ کا شکار ہو گئی۔ مطلب بہت کچھ چینج آئی زندگی میں، جیسے میں پہلے تھی نہ پڑھ پا رہی ہوں نہ کچھ کام کر پا رہی ہوں۔ جیسے جب میں نے 12 کا ایگزام دیا تھا اس ٹائم بھی بہت ساری پرابلمز آئی تھی تھا، پھر ایسے ویسے کر کے میں نے ایگزام کوالیفائی کیا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو پایا، میں نے پھر فرسٹ ایئر کا ایڈمیشن ہی نہیں لیا۔
تاجکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں پر جان بوجھ کر کیے جانے والے ایک حملے میں 4 غیر ملکی سیاح ہلاک اور دیگر 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق سائیکل پر سوار سیاحوں کو ملک کے جنوب میں ایک تیز رفتار گاڑی ٹکر مار کر چلی گئی تھی، لیکن بعد میں وزیر داخلہ نے کہا کہ مشتبہ حملہ آوروں کے پاس چھریاں اور آتشی اسلحہ بھی تھا، جن میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 2 پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر اسپین میں ٹیکسی ڈرائیوروں نے اوبر اور کیبیفائی جیسے آن لائن مسابقت کاروں کے خلاف ہڑتال کی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ان آن لائن پورٹلز نے ان کی کمائی پر برا اثر ڈالا ہے۔ یہ ہڑتال ویلنشیا، بلباؤ اور سوائل میں کی گئی ہے۔ ہڑتال کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی حکومت آن لائن ٹیکسی سروس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے تو وہ بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور فرانس کے ساتھ سرحد کو بھی بلاک کر دیں گے۔ انڈیا کی وزارت قانون کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں 1,000 سے زیادہ تیز ترین انصاف فراہم کرنے والی خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی، جن میں بچوں اور خواتین کے ریپ سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوگی۔ عبید ملک۔
یہ عدالتیں ان اقدامات کے تحت بنائی جا رہی ہیں جن میں انڈیا میں بچوں پر جنسی تشدد کرنے والوں کو سزائے موت دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ نئی اسکیم کے تحت $10 کروڑ کی لاگت سے پولیس اسٹیشنوں اور ہسپتالوں کو فورینسک کٹس فراہم کی جائیں گی۔ اعداد و شمار کے مطابق انڈیا میں ہر گھنٹے 4 افراد کا ریپ ہوتا ہے۔
اور اطلاعات ہیں کہ جنوبی شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے 30 سے زیادہ بچوں اور خواتین کو یرغمال بنا لیا ہے۔ انہیں دور دروز نسل سے تعلق رکھنے والے اقلیتی علاقے پر گزشتہ ہفتے ایک حملے کے دوران یرغمال بنایا گیا۔ سویدا کے علاقے میں کیے جانے والے اس حملے میں 200 کے قریب افراد ہلاک بھی ہوئے تھے۔ آج زمبابوے میں لوگ طویل عرصے برسر اقتدار رہنے والے صدر رابرٹ موگابے کی معزولی کے بعد اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. آج کے انتخابات کے دوران پولنگ اسٹیشنوں پر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. غیر ملکی مبصرین نے انتخابات کے انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اسے ماضی سے باہر نکلنے کے لیے ایک اچھا موقع قرار دیا ہے. اور عراقی حکام نے امدادی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے جنوب میں مارش لینڈ میں لگنے والی آگ سے متاثر افراد کی مدد کریں. خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شدید قحط اور بلند درجہ حرارت کی وجہ سے یہ آگ لگی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے اس بار پہلی مرتبہ 30 خواتین امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا, لیکن ان میں سے کامیابی کتنی خواتین کو مل سکی اس بارے میں آپ کو سیربین میں آگے چل کر بتائیں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع کے ساتھ. انڈیا کی حکومت نے آسام میں انڈین شہریوں اور غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کی شناخت کے لیے ریاست کی سبھی شہریوں کی آج ایک فہرست جاری کی ہے, اور اس فہرست میں 40 لاکھ شہریوں کو انڈین شہریت سے بے دخل کر دیا گیا ہے. انہیں ابھی اپنی شہریت ثابت کرنے کا ایک اور موقع دیا جائے گا. ابھی یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جنہیں بالآخر غیر ملکی قرار دیا جائے گا حکومت ان کے ساتھ کرے گی کیا. آسام کے دارالحکومت گوہاٹی سے شکیل اختر کی رپورٹ.
نیشنل رجسٹر آف سٹیزنس یعنی این آر سی نے گوہاٹی میں آج آسام کے تمام شہریوں کی فہرست جاری کر دی ہے. انڈیا کے رجسٹرار جنرل سیلیش نے یہ فہرست جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے 40 لاکھ باشندوں کو شہریت کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے.
2,89,83,677
سیلیش کہہ رہے تھے کہ 3,29,91,384 لوگوں نے شہریت کے کاغذات داخل کیے تھے. ان میں سے 2,89,83,677 درست پائے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جن 40 لاکھ باشندوں کے نام اس میں نہیں آئے ہیں انہیں اپنی شہریت ثابت کرنے کا ایک اور موقع ملے گا. وزارت داخلہ کے اہلکار ستیندر گرگ نے کہا کہ جنہیں شہریت سے باہر رکھا گیا ہے ان کے خلاف فی الحال کوئی کارروائی نہیں ہوگی.
آنریبل ہوم منسٹر یونین ہوم منسٹر ہیڈ میڈ اٹ ویری کلیئر دیٹ بیسڈ آن دس ڈرافٹ نو ایکشن.
ستیندر گرگ کہہ رہے تھے کہ وزیر داخلہ کی یہ واضح ہدایت ہے کہ اس فہرست کی بنیاد پر کسی کا نام فارنرز ٹرائبنل میں نہیں بھیجا جائے گا اور نہ ہی کسی کو حراستی مرکز بھیجا جائے گا. آسام میں شہریوں کی فہرست ترتیب دینے کا مقصد اصل شہریوں اور غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کی شناخت کرنا ہے. شہریت سے باہر ہونے کا سب سے زیادہ اثر بنگالی نژاد لوگوں پر پڑا ہے. موری گاؤں کے ضیاء الرحمان اس بات پر حیران ہیں کہ ان کے پاس سبھی کاغذات ہیں پھر بھی ان کے تمام گھر والوں کو شہریت سے ہٹا دیا گیا ہے.
میرا پتا جی کا 1931 کا لینڈ ڈاکومنٹس ہیں. 31 سن کا ہے, 38 سن کا ہے, 41 کا ہے, 48 سن کا ہے, 51 کا این آر سی ہے ہمارا دادا جی کا. میرا پتا جی کا پہلا بوٹ دیا 77 میں, تب سے بوٹا لسٹ پورا رننگ میں ہے. تب سے آپ کو 2016 تک پورا رننگ بوٹا لسٹ ہے. کیسے ڈی لگا دیا وہ لوگ, عجیب کا بات ہے.
درگا پرساد کانو جیسے بعض ایسے شہری بھی ہیں جو اتر پردیش کے ہیں, انہیں بھی غیر ملکی کے زمرے میں ڈال دیا گیا ہے.
ہمارے دادا جی جو تھے 1965 میں ان کا یہ ہے لیگیسی ہے, اس کے پہلے 58 کا بھی ہے ہم لوگ کا. اصل ہم لوگ یو پی کا آدمی ہے, دیوریا کا.
کہاں دیوریا میں کہاں کے؟
چینی میل کے پاس بھوجاولی کالونی. کچھ نوٹس بھی نہیں ملا, کوئی بھی نہیں, بس ایسے ہی چل رہے ہیں. اس سے کچھ دن پہلے ہمیں موریا باڑی تھانہ سے ہم کو نوٹس ملا.
جن لوگوں کے نام شہریوں کی فہرست میں نہیں آئے ہیں انہیں اپنا جواب داخل کرنے کے لیے 28 ستمبر تک کا وقت دیا گیا ہے, لیکن انہیں ایک بار پھر انہیں حکام کے پاس اپنے کاغذات جمع کرنے ہوں گے. شہریت کے معاملوں کے جانکار گوہاٹی ہائی کورٹ کے وکیل امن ودود کہتے ہیں,
نام میں, ڈیٹ آف برتھ میں اور ڈاکومنٹ دینے کے ٹائم میں بونافائڈی مسٹیک بہت سارے رہے ہوں گے, اس لیے جو ہے نمبر اتنا زیادہ ہے. میں فرملی اس میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں, جیسے این آر سی نے کہا ہے کہ یہ اسٹیٹ لیس نہیں ہے نہ یہ فارینر ہے, तो ये एक लीगल प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। तो इन द प्रोसेस इन लोगों का नाम, कुछ लोगों का नाम इंक्लूड हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मुझे लगता है कि इन सबका नाम इंक्लूड हो जाएंगे।
लेकिन इस अमल के बाद आखिर में जिन्हें गैर मुल्की करार दिया जाएगा उनके साथ हुकूमत क्या करेगी, ये अभी तक वाजे नहीं है। शकील अख्तर, BBC गुवाहाटी।
जैसा कि आपने शकील की रिपोर्ट में सुना कि 28 सितंबर तक इन अफराद को एहलकारों के पास अपने कागजात जमा कराने होंगे, जिससे वो ये साबित कर सकें कि वो इंडिया के ही शहरी हैं। यानी रास्ता अभी लंबा है और बरसों से इन इलाकों में रहने वाले ख़ानदानों के लिए मुसीबतें बहुत सी हैं। BBC के नामा निगार नितिन श्रीवास्तव भी एक हफ्ते से आसाम में हैं और मुख्तलिफ ख़ानदानों को पेश आ रही दुश्वारियों के बारे में हमें रिपोर्ट्स भेजते रहे हैं। अब से कुछ देर कबल मैंने नितिन से बात की और उनसे ये पूछा कि ये मामला जो है ये तारीखी तौर पर तो कांग्रेस ने उठाया था, अब BJP को किस मकसद से, BJP इस मामले को किस मकसद से उठा रही है?
देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये मामला जब कांग्रेस ने उठाया था और जब राजीव गांधी के साथ इस इलाके में 1985 पर एक असम एकॉर्ड हुआ था, उसके बाद से ही ये मामला जो है ये लोकल रीजनल वर्सेस आउटसाइडर का हो चुका है। और उसके बाद से ये जो NRC की पूरी एक्सरसाइज है और जो लोगों को आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है कि जो इलीगल माइग्रेंट अपेरेंटली है एलिजिबली या नहीं है, तो बेसिकली ये मामला पिछले 20-25 साल से ज्यादातर पॉलिटिकल ही रहा है। और फैक्ट ये है कि हम यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से असम के साउथ असम, ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट असम में घूम रहे हैं। ज्यादातर लोग जो यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पिछले 30-40-50 सालों के हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे नाम गलत हो गए, इससे हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया। और ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर जो लोकल इंडिजिनस एसएमईज पॉपुलेशन है वो बनाम मुस्लिम पॉपुलेशन, बनाम बंगाली हिंदू पॉपुलेशन, ये तीन जो है ये ट्राइंगल सा एक लग रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों का मानना है कि साहब पॉलिटिक्स हो रही है, पहले कांग्रेस ने इस तरह की पॉलिटिक्स की और अब BJP को लगता है कि ये जो पॉपुलर डिस्कोर्स है वो हो सकता है। और जाहिर है पिछले इलेक्शन में यहाँ पर जो असम की रियासत है ये इलेक्शन BJP ने जीता है और अभी 2019 का इलेक्शन आ रहा है, तो ये आज की तारीख में काफी सूट करता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि इस तरह के मसले बने रहे।
अच्छा, जैसा आपने कहा कि एक तासुर ये भी है लोगों में कि जैसे कि उनको निशाना बनाया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ ऐसा फैसला क्या किसी तरह के तशद्दुद को जन्म दे सकता है?
देखें, ये एक मतलब जाहिर है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है और जो हु हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट, उनको ये लगता है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो है वो ये कहती हैं कि साहब इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप एक ऑटोनॉमस क्वासी जुडिशियल बॉडी है NRC, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पर ये काम कर रही है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है समरा कि इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की और एक खासी तादाद बंगाली हिंदुओं की अफेक्ट हो रही है असम स्टेट में। और जाहिर है वो लोग खुलकर इस बारे में बात करते हैं कि उनके एंसेस्टर्स, उनके ग्रैंडफादर्स या उनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स या 50s या 60s में शायद बांग्लादेश से आए हों, लेकिन वो कहते हैं कि अब उसके बाद के हमारे डॉक्यूमेंट है, हमारे पास लैंड रिकॉर्ड है, उसके बावजूद हमें यहाँ की इंडियन सिटीजनशिप से अब बेदखल किया जा सकता है। और यही एक खौफ है और यही एक डर है उन लोगों के जहन।
आप वहां पर हैं, आपने खानदानों से बात की है, एक ग्राउंड रियलिटी देखी है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मजहब की बुनियाद पर किसी खास तबके के लिए ज्यादा दुश्वारियां हो सकती हैं?
अभी ये कहना मुश्किल है समरा, क्योंकि जो 40 लाख लोग जिनका नाम नहीं आया गया है, बताया गया है, उनका ब्रेकअप हमें नहीं मालूम, हमें इस बात का इल्म नहीं अभी कि उसमें से कौन किस मजहब का है। लेकिन जाहिर है 40 लाख का फिगर बहुत बड़ा फिगर है। हमारी आज सुबह से शाम तक जिन तमाम हम कई गांवों में गए हैं, हम साउथ असम में हैं, सिलचर इलाका है, करीमगंज जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसके बहुत पास का इलाका है, हमारी हिंदुओं से बात हुई है, हमारी मुस्लिम गाँवों में लोगों से बात हुई है, ज्यादातर गाँवों में मुझे 10-20% लोग ऐसे मिले हैं जिनकी सिटीजनशिप इस लिस्ट में इनका नाम नहीं था और अब वो फिर से एक बहुत लंबी कवायद का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें उनसे दोबारा फॉर्म भरवाया जाएगा, उनके पैसे खर्च होंगे, उनको फिर से दस्तावेज देने होंगे कि साहब हम इंडियन सिटीजन हैं और हम ये दावा फिर से पेश कर रहे हैं। और लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि हिंदुस्तान में किसी और रियासत में, किसी और स्टेट में इस तरह का NRC का کوئی سسٹم نہیں رہا ہے کبھی بھی.
یہ تھے بی بی سی نامہ نگار نتن شریواستو جو اس وقت آسام میں سلچر علاقے میں موجود ہیں اور متاثرہ خاندانوں سے انہوں نے بات کی, ان کی دشواریوں کو سمجھا, ان کے مسائل کو ہمارے سامنے لے کر آئے. اس کے علاوہ یہ وہاں سے جو تمام رپورٹس بھیج رہے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. لیکن اصل میں یہ مسئلہ نیا نہیں ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1905 سے یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے. اس موضوع کے تاریخی پہلو کے بارے میں میں نے بات کی دلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ماڈرن انڈین ہسٹری کے پروفیسر اور مصنف پروفیسر رضوان قیصر سے, اور میں نے پروفیسر قیصر سے یہ پوچھا کہ یہ مسئلہ شروع کب ہوا تھا, یہ موضوع کب بنا.
یہ پورا آسام کے جو کانٹیکسٹ میں جو پورا معاملہ بنا ہے اس کو دو نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک کہ وہ جو نیشنل ریکارڈ آف سٹیزنس اور ایک دوسرا ہے کہ سٹیزن شپ کے جو قانون ہے اس میں جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں جس میں یہ امپلائی کیا گیا ہے کہ پرٹیکولرلی فرام ساؤتھ ایشین ریجن وہ تمام سارے لوگ جو غیر مسلم ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, وہ لوگ اگر ہندوستان واپس آئیں گے تو ان کو پوری سٹیزن شپ دے دی جائے گی.
اچھا,
لیکن اگر اس والے معاملے کو یہ بالکل ہی مطلب یہ جو ہندوستانی سرکار کا یہ فیصلہ جو ہے وہ اس ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے روشنی کے خلاف ہے.
اچھا,
کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ اتنا بڑا تفریق نہیں کر سکتے ہو.
اچھا رضوان صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں, 40 لاکھ ایک بہت بڑا نمبر ہے, اگر یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل نہیں ہوتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ میانمار کی روہنگیاؤں کے مسئلے کی طرح شدت بھی اختیار کر سکتا ہے؟
میرے خیال میں نہیں. میانمار والی صورتحال ایسا لوگ ایسا شک شبہ پیدا کرتے ہیں, لیکن میرا اپنا ماننا کہ میانمار جیسی صورت پیدا نہیں ہوگی, اور یہ تمام سارے لوگ جو وہاں پر آسام کے مسلمان ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کے شکار نہیں ہوں گے. اگر آپ اٹھا کر کے روہنگیا کو دیکھیں تو پورا کا پورا روہنگیا سماج ہی ایک طرح سے خارج کر دیا گیا ہے. یہاں پر ویسا نہیں ہو رہا, یہاں پر فیملیز بڑھ جائیں گی, فیملیز ٹوٹ جائیں گی. کچھ بتائے نا, ایک ہی فیملی کے اندر کچھ لوگ سٹیزن ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آسام میں جو موجود دوسرے تمام سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, ہندو ہیں, ٹرائبل ہیں, ان تمام سارے لوگوں نے مل کر کے اس بات کی مخالفت کری اور کہا کہ اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے وہ صحیح بات نہیں ہے. جس طرح سے قانونی طور پر قانون کے کورٹ میں بلا کر کے ان سے کاغذات کی تصدیق کرائی گئی اور تمام ساری چیزیں, تو ایک فیملی کے لوگ ہیں, ایک ایسے صاحب ہیں جنہوں نے آسام کے کچھ ایک کے علاقے کو پاکستان میں جانے سے بچایا. آج ان کے خاندان کے 100 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کاغذات اور اس کے ثبوت نہیں ہیں. تو مسئلہ صرف ثبوت کا ہے, شہریت کا نہیں ہے. اب یہ ثبوت کہاں سے وہ لائیں جب کبھی اس کی ضرورت نہیں.
اچھا, بات شہریت کی آپ نے نکالی, تو کیا شہریت سے متعلق ماضی میں کبھی اس طرح کا اتنا بڑا فیصلہ کبھی آیا ہے جس نے اتنی بڑی تعداد کو متاثر کیا ہو تاریخی طور پر؟
ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ آسام کے سلسلے سے کچھ ایک باتیں پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہیں. آسام کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ گئی.
اچھا,
اور وہ تیزی سے بڑھنے کی بجائے بغل میں بنگلہ دیش کی موجودگی. اب وہاں سے یہ کہنا کہ انلیگل مائگرینٹ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں, آ کے بس جاتے ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ وہ جو مائگریشن کا سلسلہ ہے وہ آج سے نہیں, ہندوستان کے آزاد ہونے کے پہلے سے سلسلہ چل رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں لوگ. اب بنگلہ دیش سے صرف مسلمان نہیں آ رہے, بنگلہ دیش سے ہندو بھی آ رہے ہیں. لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کو تو ہم شہری کے طور پر ہم استقبال کر لیں گے, جو مسلمان ہیں ان کے لیے آپ نے سارا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے. تو سارا مسئلہ جو ہے تفریق کا یہی ہے. آسام کے جیسے کہ ریپیٹ کرتا ہوں میں اپنی بات کو, کہ بہت سارے سیاسی رہنما وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو ہم کر لیں گے, اس لیے کہ پھر وہ آسام کی سیاست کو دوسرا ڈائمینشن جوڑتا ہے, وہ آسام ورسز بنگال کا, بنگالی آسامیا ورسز بنگالی, یہ ڈائمینشن جا کے جوڑتا ہے. بولے کہ یہ تو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سوال کھڑا کیا گیا تو یہ پہلے بھی کھڑا کیا گیا تھا. 1980 میں جب آسام سنگرام پریشد کے لوگوں نے, آسو کے لوگوں نے تحریک چلائی تھی تب بھی ان کا یہ تھا کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور سب یہاں سے نکل کے آ رہے ہیں. اور جو چکر یہ ہے کہ وہ اتنی ڈینسٹی والا ایریا ہے جو آج ایسٹ بنگال تھا, بعد میں ایسٹ پاکستان بنا, اب وہ بنگلہ دیش ہے, اور یہاں پر لوگ زیادہ زمین کی اویلیبلٹی زیادہ تھی, کھیتی باڑی زیادہ کر رہے تھے. تو ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو فرٹائل اور اکنامیکلی اٹریکٹیو ایریا ہے وہاں آبادی دھیرے دھیرے سرکتی رہتی.
یہ تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ماڈرن انڈین ہسٹری کے پروفیسر رضوان قیصر. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس بات کے امکان ہو سکتے ہیں کہ غیر مسلم افراد کے لیے انڈین شہریت ثابت کرنا تھوڑا آسان ہو, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ انڈین آئین کے خلاف ہوگا جس میں کہا گیا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جا سکتی ہے. اسم کے کئی خاندان ایسے بھی ہیں جو کئی نسلوں سے وہاں رہ رہے ہیں, بنگالی نژاد ہیں اور اسم کو ہی اپنا گھر سمجھتے ہیں. ایسے کئی خاندانوں کو ہمارے ایک صحافی ساتھی بھی جانتے ہیں, اور اسی بارے میں مزید تفصیلات کے لیے میں نے ان سے بات کی. وہ کلکتہ میں رہتے ہیں اور تجزیہ کار ہیں, سبیر بھومک. میں نے سبیر سے پوچھا کہ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس فیصلے کی مذمت کی ہے, کیا کہا ہے انہوں نے, کیا دلیل دی ہے؟
ممتا بنرجی نے جو کہا ہے وہ تین مدعے پر انہوں نے غور فرمایا ہے. ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنے سارے بنگلہ بولنے والے لوگوں کا زندگی کا سوال جہاں ہے تو مغربی بنگال بھی اسم جیسا ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے, اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ سینٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے تھا اتنا بڑا فیصلہ اسم میں کرنے سے پہلے. ان کا نمبر ون پوائنٹ تو یہ. نمبر دو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ 40 لاکھ جو بنگلہ بولنے والے لوگ ہندو مسلمان اس لسٹ سے باہر ہو گئے ہیں
جی,
اور اگر ان کو یہ سٹیزن شپ آخر تک نہیں ملتا ہے تو ان کو مغربی بنگال میں پناہ دینے کے لیے مغربی بنگال کی حکومت پوری طرح تیار ہے, یہ اعلان انہوں نے کیا ہے. اور تیسرا جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ کہ جو لوگ جن کا نام یہ این آر سی کے لسٹ میں نہیں آیا ہے اب ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو اپنے طرف سے جو کلیمز وہ داخل کر سکتے ہیں, پھر سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں, پھر سے کاغذات جو ہیں وہ جمع کر سکتے ہیں. یہ پورا جو کاروائی ہے یہ کرنے کا پورا فیسلٹی ان کو دینا پڑے گا, یہ ان کا مانگ ہے.
بنگال کی حکومت اس مسئلے کو اٹھاتی رہی ہے ماضی میں, کیا ان کا کوئی سیاسی مقصد تھا یا انسانی ہمدردی وجہ تھی, ہیومینیٹیرین ریزن تھا؟
یہ تو ظاہر ہے کہ مغربی بنگال کا جو حکومت ہے
جی
یہ ایک ریجنل پارٹی ہے, ترنمول کانگریس, حالانکہ لکھتے ہیں آل انڈیا ترنمول کانگریس بٹ آل انڈیا میں دوسرا کوئی اسٹیٹ نہیں جہاں کہ ان کو کچھ ان کا کوئی انفلوئنس ہے, یہ بیسیکلی بنگالی پارٹی ہے. تو ایک بنگالی پارٹی اور ممتا بینرجی ایک بنگالی پولیٹیشین ہونے کے ناطے اتنے لاکھوں کے تعداد میں اگر بنگالیوں کا جو فیوچر ہے وہ انسرٹین ہو جاتا ہے, وہ کیا ہوگا, ان کو فورینر بول کے نکالیں گے کیا کریں گے, تو یہاں تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کچھ بولے. اور یہ پولیٹیکلی بھی ان کے لیے ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بنگال میں بی جے پی ان پر حملہ کرتی رہی ہے, بی جے پی جو ریلیجن کا پولیٹکس کھیلتی ہے اس کو ممتا بنرجی کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اپنے ایتھنک پولیٹکس جو بنگالی ڈریون پولیٹکس کریں گے, جہاں کی بی جے پی ہندو مسلم کا پولیٹکس کرتی ہے, یہ ظاہر ہے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور بی جے پی نے جب دیکھیے گورکھا لینڈ میں ان کا ایک رویہ تھا کہ گورکھا موومنٹ کو بیک کیا جائے, تو ممتا بنرجی نے کہا یہ بنگال کو توڑنے کا سازش ہے, تو وہ بنگالی کارڈ انہوں نے کھیلا. اب یہ بنگالی پارٹی ہے تو ظاہر ہے کہ بنگالیوں کا کہاں کچھ ہوگا, یہ ممتا بنرجی سب سے پہلے اس کو لے کر آواز اٹھائیں گے.
تو یہ تو پھر اسی طرح سن کر ویسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے میانمار میں اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہاں ایتھنک کلنزنگ, نسل کشی کی کوشش کی جا رہی ہے, تو مطلب آپ کی بات سن کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے؟
ہم نہیں, یہ کچھ ایس ایم ایس کمنٹیٹر جیسے اتپل بوردلو, یہ ہمارے اچھے فرینڈ ہیں, لکھتے ہیں اسم میں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے, یہ مطلب رکھائن اسٹیٹ کے ساتھ ایک پیرلل ڈرا کیا ہے.
اس کا وجہ یہ ہے,
آپ دیکھیے کہ یونائٹیڈ نیشنز جب اسٹیٹ لیسنیس کا پرابلم ختم کرنے کو چاہ رہا ہے, ये उस वक्त इस तरह का एक हालत पैदा हो रहा है। अब देखिए ये आपने 40 लाख लोग, अब ये 40 लाख में से लोगों ने भाग दौड़ किया, कागजात दाखिल किया, उसके बावजूद भी अगर 5, 10, 15, 20 लाख लोग अगर किसी तरह से कन्विंस नहीं कर पाते अथॉरिटीज को कि वो इंडियन नेशनल है, इनको आप कहाँ भेजेंगे? बांग्लादेश लेने से रहा इनको, किसी हालत में नहीं लेगा, इतने भारी तादाद में लोग किसी हालत में बांग्लादेश लेने को तैयार नहीं होगा। म्यांमार के तरह तो आप इनको म्यांमार का फौजी तरीके से जो मारपीट करके उनको मजबूर किया बांग्लादेश माने का, वो आप इंडिया में तो कर नहीं सकेंगे, तो इनको कहाँ रखेंगे? फिर जेल में रखेंगे, इतना बड़ा जेल कहाँ है?
ये थे कलकत्ता में मुकीम सहाफी सुबीर भौमिक। हम बात कर रहे थे इंडिया में متعدد افراد کی شہریت پر سوالیہ نشان کی۔ سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کی۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
और अब खेलों की खबरों के साथ तहमीना कुरैशी।
वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने शाहिद अफरीदी का सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। ताहम क्रिस गेल ने यह रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के मुकाबले में 81 मैचेस कम खेलकर बनाया है। शाहिद अफरीदी ने सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड 524 मैचों के बाद बनाया था, जबकि क्रिस गेल ने यह रिकॉर्ड 443 मैचेस खेलकर बराबर कर दिया है। मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली कोपेमा गंगामा बदमगुरु केटू चोटी सर करने वाली पहली मंगोलियन कोपेमा बन गई है। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने आज गंगामा बदमगुरु 21 जुलाई को केटू चोटी सर करने की तस्दीक की है। 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी टीम एशियन क्लब वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए म्यांमार पहुंची है। ये टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है और इसमें 18 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तानी वफ की कयादत मुहिब रसूल कर रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन साइक्लिस्ट एलिनोर बार्कर का कहना है कि टूर डी फ्रांस जीतने पर बरतानवी हुकूमत को ग्रेंट थॉमस को नाइट का एजाज देना चाहिए। टूर डी फ्रांस कल रात शांज एलिजे पर अख्तिताम पजीर हुई और एक दफा फिर ये टाइटल बरतानिया ने जीत लिया। रेस जीतने वाले खिलाड़ी ग्रेंट थॉमस का ताल्लुक वेल्स से है और वो ये रेस जीतने वाले पहले वेल्शमैन बन गए हैं। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले टेनिस के साबिक नंबर वन खिलाड़ी एंडी मरे आज वाशिंगटन में सिटी ओपन में अमरीका के मैकेंजी डोनल्ड से मुकाबला करेंगे। विंबलडन से दस्तबरदार होने के बाद एंडी मरे का ये पहला कम्पेटिटिव टूर्नामेंट है। उधर काउंटी क्लब यॉर्कशायर ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर आदिल रशीद के एजेंट से उनके मुस्तकबिल के बारे में बात करने का ऐलान किया है। इंडिया के खिलाफ 5 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज खेलने वाले इंग्लैंड स्क्वाड में आदिल रशीद की शमूलियत पर तनाजा पैदा हो गया है, क्योंकि आदिल रशीद ने अपने काउंटी क्लब यॉर्कशायर के साथ वाइड बॉल ओनली मुआहदा किया था, जबकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ओपनर एलिस्टर कुक का कहना है कि उनको आदिल रशीद के साथ हमदर्दी है।
खेलों की खबरें आपने सुनी तहमीना कुरैशी से। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कराची में कचरे के ढेर से बैलेट पेपर्स मिलने की इत्तलात पर रिटर्निंग अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस बारे में तफसील से सैरबीन में आगे चलकर बात करेंगे। यहाँ सैरबीन अपने निस्फ को पहुंचा। अहम खबरों का खुलासा सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
انڈین حکومت نے ریاست آسام کے 40 لاکھ باشندوں کے نام شہریت کی فہرست سے نکال دیے ہیں، لیکن ان افراد کو اپنی انڈین شہریت ثابت کرنے کا ایک اور موقع دیا جائے گا۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے احتجاج کے بعد الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 24 نشستوں پر دوبارہ گنتی کرانے کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی ویتنام کی ایک عدالت نے 20 افراد کو گزشتہ ماہ ملک گیر احتجاجی مظاہروں میں ملوث ہونے پر 18 ماہ تک کی قید کی سزا سنائی ہے۔ انڈیا کی وزارت قانون نے اعلان کیا ہے کہ بچوں اور خواتین کے ساتھ ریپ کے مقدمات کی تیز ترین سماعت کے لیے ملک بھر میں 1000 سے زیادہ خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ جنوبی شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے دروز نسل سے تعلق رکھنے والی 30 سے زیادہ بچوں اور خواتین کو یرغمال بنا لیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ چیف جسٹس میاں سابق ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ریفرنسز کی سماعت کرتے ہوئے ان کی طرف سے دائر کی جانے والی 3 درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر الزام ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں سرکاری رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مختص کردہ بجٹ سے زیادہ پیسے لگوائے تھے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی یہ رپورٹ سنیے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے دائر کی جانے والی یہ درخواستیں پاکستان کی اعلی عدالتوں کے ان ججز سے متعلق تھیں جنہوں نے سرکاری رہائش گاہوں کے ساتھ ساتھ اپنے نجی گھروں کو بھی سرکاری رہائش گاہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ سرکاری خزانے سے ان گھروں کی دیکھ بھال کے لیے 60,000 روپے سے زیادہ ماہانہ کا الاؤنس بھی لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے سی ڈی اے کے سابق اہلکار علی انور گوپانگ کا سروس ریکارڈ بھی طلب کیا گیا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے حامد خان ایڈوکیٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل میں ان درخواستوں پر جو دستاویزات مانگی گئی تھیں ان کا ریکارڈ پیش کرنے کی استدعا کی، جس پر بینچ کے سربراہ نے پہلے تو ریمارکس دیے کہ عدالتی کارروائی کے دوران کسی موقع پر اگر ضروری ہوا تو ان درخواستوں کو دیکھا جائے گا، لیکن جب حامد خان نے اصرار کیا تو چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اپنے جونیئر جج جسٹس آصف سعید کھوسہ سے مشاورت کی اور چند سیکنڈ کے بعد ہی ان درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل نے اصرار کیا کہ انہیں ان درخواستوں کو مسترد کرنے سے متعلق فیصلے کی کاپی فراہم کی جائے، لیکن چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ فیصلے کی کاپی کسی بھی وقت فراہم کر دی جائے گی۔ حامد خان نے سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کی کہ وہ اتنی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف صرف ہو نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ سماعت کے دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی روسٹم پر آئے اور کہا کہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے، جس پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس طرح کا رویہ برداشت نہیں کریں گے۔ بینچ کے سربراہ نے حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ وہ بیٹھ جائیں کیونکہ اس طرح کا رویہ ادارے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے شوکت عزیز صدیقی کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے کلائنٹ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے شخص پر جرا کریں، جس پر حامد خان کا کہنا تھا کہ وہ اتنی جلدی جرا نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل 3 روز میں اس کا فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ سماعت کے دوران ہائی کورٹ کے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم روسٹم پر آئے اور کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف سن 2012 سے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی سماعت نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کی کہ ان ریفرنس کو بھی سنا جائے، جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ریفرنس کو سماعت کرنے کے لیے مقرر کرنے کا ان کا اپنا طریقہ کار ہے اور وہ اس ضمن میں کسی سے ڈکٹیشن لینے کے پابند نہیں ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس ریفرنس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے فوج کے خفیہ ادارے ISI پر الزام لگایا ہے کہ وہ عدالتی معاملات میں پوری طرح ملوث ہے اور وہ اپنی مرضی کے بینچ بنوا کر اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ڈویژن بینچ کا حصہ تھے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور متوقع وزیر اعظم عمران خان کی اہلیت کے بارے میں درخواست کی سماعت کرنا تھی، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اس بینچ سے الگ کر کے رخصت پر گئے ہوئے جسٹس میاں گل اورنگزیب کو اس بینچ کا حصہ بنا دیا جو عمران خان کے خلاف درخواست کی سماعت کرے گا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان الیکشن کمیشن نے کراچی میں کچرے کے ڈھیر سے بیلٹ پیپر ملنے کی اطلاعات پر ریٹرننگ افسران سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ترجمان کے مطابق ریٹرننگ افسران کی رپورٹ کی روشنی میں تحقیقات کی نوعیت طے کی جائے گی۔ MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی نے متاثرہ حلقے میں دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ کامیاب جماعت تحریک انصاف نے اس مطالبے کی حمایت کی ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ سنیے۔
करंगी के हल्के कईम आबाद से सनीचर के शव कचरे के ढेर से जले हुए और बासाबित बैलेट पेपर मिले थे, जिनका ताल्लुक कौमी असम्बली के हल्के 241 से था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी ने इस हल्के और सूबाई हल्के PS-97 में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया है। कौमी असम्बली के इस हल्के से इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फहीम खान को कामयाब करार दिया है, जिन्होंने 26,706 वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर MQM के मोहम्मद मोइन आमिर पीरजादा रहे, जिनके हिस्से में 23,000 वोट आए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुअज्जम कुरैशी ने 9,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। मुतासरा सूबाई हल्के से मुत्तहिदा कम्युनिमेंट के उम्मीदवार वकार शाह का दावा है कि सूबाई हल्के के भी बैलेट पेपर जलने वाले पेपर्स में शामिल थे
और वो बैलेट पेपर जले हुए बिल्कुल खातर हो चुके थे। उसमें PS-97 के व्हाइट कलर के बैलेट पेपर भी तक और कुछ बैलेट पेपर जो हैं वो सही हालत में थे, तो वो हमने जाके देखा। हमने तो फोकल पर्सन से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आरओ साहब को बताता हूँ, आप ऐसा करें वॉइस मैसेज मुझे भेजें। मैंने वॉइस मैसेज में सारी डिटेल बताई उनको, फिर उन्होंने कहा मुझे फुटेज और वीडियो है वो भेजे, वो फिर भेजी। मगर आरओ साहब ने इतनी जहमत नहीं की कि वहाँ वो विजिट करते या कंसर्न इदारों को मुतला करते। आज भी मैं यहाँ आरओ ऑफिस में मौजूद हूँ, जाहिर बात है संडे बंद था, सैटरडे संडे, और मैंने जब आरओ साहब को दरख्वास्त दी इस हवाले से कि ये रिसीव करने से दरख्वास्त इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ये मेरा डोमेन नहीं है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुअज्जम अली कुरैशी का कहना है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है। इसके अलावा पुलिस के पास भी रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया गया है।
कुछ और लोग लगे लेकिन ज्यादातर सब पे तीर का मोहर था और NA-241 के थे, मेरे हल्के के ऐसे ही कुछ चील के ऊपर थे, कुछ ताले पे थे, कुछ जो है वो गाड़ी पे थे, इस तरह थे, कुछ एक दो पतंग के भी थे, लेकिन जो मेजोरिटी थी ना जो बड़ी तादाद में थे वो तीर पे थे। हमारे आज जो लगे कुछ बच्चे उठा के ले गए, कोई मीडिया वाले ले गए, कुछ हमने उठा लिए। मैं तो सर ये जानता हूँ कि मेरे इलाके में सर रिगिंग हुई है, मेरे हजारों वोट गायब हो गए, मेरी पूरी बिरादरी का वोट गायब हो गया, मेरी पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया, हमें फॉर्म 45 नहीं दिया गया। 241 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीनों MPs नीचे हैं, मैं NA पे हूँ, यहाँ पे री इलेक्शन होगा सर।
हालिया इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज के एहलकार तैनात थे, जबकि पोलिंग के कमरों में कैमरे नस्ब किए गए थे। MQM के उम्मीदवार वकार शाह सवाल करते हैं कि सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद ये बैलेट पेपर किस तरह बाहर गए।
वोट का एक तकद्दस है जो हम देख के असम्बली में ऐवान में भेजते हैं, वो कचरा कुंडियों में पड़े हुए मिले, तो इसमें कौन लोग मुलविस थे? जिन प्रिजाइडिंग अफसरान और सिक्योरिटी पे मामूर अमला क्या कर रहा था, उन्हें ये एहसास नहीं था कि ये इतनी सिक्योरिटी आर्मी की भी वहाँ मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी। प्रिजाइडिंग अफसर किसी को मोबाइल नहीं ले जाने देते थे, सर्च करके भेजते थे। हम कैंडिडेट भी जब जाते थे तो हमें भी सर्च किया जाता था। तो इतनी सख्ती के बावजूद ये बैलेट पेपर बाहर कैसे आए, जल कैसे गए? और जले भी जो हैं वो MQM पाकिस्तान पतंग के हैं, इसमें नून के और तीर के निशान के जले हैं, एक भी बैलेट पेपर PTI का नहीं था। तो ये एक सवालिया निशान है इस इलेक्शन की गैर शफाफियत पे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार फहीम खान तहकीकात का खैर मकदम करते हैं।
ये जो इनको बैलेट पेपर मिले, पहली बात ये कचरा कुंडी से मिले, ये इतने साफ कैसे हैं? दूसरी चीज, बैलेट पेपर जो उठाएगा वो कोई बच्चा तो होगा नहीं, वो लाके कचरा कुंडी में क्यों फेंकेगा? नंबर दो। नंबर तीन ये कि इसके लिए बिल्कुल कानूनी वो जाए, इलेक्शन कमीशन में जाए, इलेक्शन कमीशन लेके माशाल्लाह इलेक्शन फोर्स की निगरानी में हुए, बिल्कुल ये मैं तो कहता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो।
ये थी कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से पहली मर्तबा 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में ख्वातीन की एक बड़ी तादाद ने भी आम नशस्तों पर मर्दों के मुकाबले में इंतखाब लड़ा। उनकी तादाद 30 से जायद थी लेकिन उनमें से सिर्फ एक को ही कामयाबी हासिल हुई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं क्वेटा से मोहम्मद काजिम इस रिपोर्ट में।
इंतखाबी कवानीन में सियासी जमातों को आम नशस्तों पर ख्वातीन को 5% टिकट देने का पाबंद बनाने के फैसले के बाइस आलिया आम इंतखाबात में बलूचिस्तान से 30 से ज़ायद ख्वातीन आम नशस्तों पर मर्दों के मुकाबले पर थीं। गैर सरकारी तंजीम सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर नसरुल्ला बड़ेज ने ख्वातीन की इतनी बड़ी तादाद में आम नशस्तों पर मौजूदगी को एक मस्बत पेशरफ्त करार दिया।
इलेक्शन प्रोसेस का जब हिस्सा होगी तो ओवरऑल माशरे पे बहुत मस्बत इसके असरात होंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो इनकी इन्हांस हो जाएगी, ख्वातीन को बहसियत रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्टेंस जो है वो हमारे माशरे में बढ़ेगी, ये उसके मस्बत असरात है।
जिन ख्वातीन ने आम नशस्तों पर इंतखाब लड़ा इनमें से बाज़ कई हवालों से मारूफ थी। इनमें जुबैदा जलाल, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली रायला दुरानी, प्रोफेसर डॉक्टर शहनाज नसीर बलोच, रात जमाली और यास्मीन लेडी शामिल थी। تاہم 30 سے زائد خواتین میں سے صرف زبیدہ جلال کو قومی اسمبلی کی ایک نشست پر کامیابی ملی۔ وہ قومی اسمبلی کی نشست NA 271 کیچ سے کامیاب ہوئیں۔ زبیدہ جلال انتخابات سے ایک ماہ قبل بننے والی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کی ٹکٹ پر انتخاب لڑی ہیں۔ زبیدہ جلال سن 2002 کے عام انتخابات میں بھی کیچ اور گوادر کی نشست سے قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی تھیں، جس کے بعد ان کو وفاقی وزیر تعلیم بنایا گیا تھا۔ ایک خاتون کی کامیابی کے سوا باقی خواتین کے آرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے زیادہ تر کو ان نشستوں پر ٹکٹ دیا گیا تھا جہاں سے سیاسی جماعتوں کے مرد امیدواروں کی کامیابی ممکن نہیں تھی۔ تاہم بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما ثنا درانی کے نزدیک آر جیت سے زیادہ خواتین کی عام نشستوں پر انتخاب لڑنا اہم تھا۔
اب جنرل سیٹ پہ بھی ایک پہلا اقدام جو ہے وہ ہو گیا ہے اس سلسلے میں، اور بہت حد تک خواتین نے جو ہے اس میں پارٹیسپیشن کی ہے، تو بہت امید ہے کہ آج یہ سفر جو شروع ہوا ہے کل یہ انشاءاللہ مچور ہوگا۔
جن خواتین نے بلوچستان سے عام نشستوں پر انتخابات میں حصہ لیا ان میں سے 7 قومی اسمبلی کی نشستوں پر، جبکہ باقی بلوچستان اسمبلی کی نشستوں پر میدان میں تھیں۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
اور اب بات انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی۔ 3 برس قبل جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نوجوانوں کے احتجاج کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا تو سیکیورٹی فورسز نے اسے کچلنے کے لیے ایسے کارٹریجز کا استعمال کیا جن کے چھروں سے نوجوان زخمی ہوئے، اور ان چھروں سے سینکڑوں کی بینائی بھی متاثر ہوئی۔ ان میں سے 100 کے قریب ایسے ہیں جو بالکل نابینا ہو گئے۔ ان حادثوں کے بعد ان نوجوانوں کی زندگی کس طرح متاثر ہوئی یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہی سری نگر میں نامہ نگار ریاض مسرور نے پیلٹ سے متاثر چند نوجوانوں کے ساتھ ایک گفتگو کی، سنیے۔
یہ سارے متاثرین وادی کے مختلف علاقوں سے ہیں، جنوبی کشمیر سے اکثر کا تعلق ہے اور بعض کا تعلق شمالی کشمیر کے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ ہیں عرفی جن کی آنکھ متاثر ہوئی ہے۔
میں اس ٹائم نہانے حال جا رہی تھی، ہاں وہاں مطلب جب میں نانے ہل کے گارڈن میں پہنچی تو وہاں پہ وہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، تو میں بھی ان مطلب پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ تھی۔ وہاں سے کچھ لڑکے آئے تھے تو انہوں نے ان پہ وہ پیلٹس لگائے تو میں پلٹ کا شکار ہو گئی۔
تو آپ کی ایک آنکھ اس وقت متاثر ہے، تو اس سے آپ کی زندگی کیسے بدل گئی، کیا ہوا؟
مطلب بہت کچھ چینج آئی زندگی میں، جیسے میں پہلے تھی نہ پڑھ پا رہی ہوں نہ کچھ کام کر پا رہی ہوں، جیسے نہ گھر کا کام نہ پڑھ پا رہی ہوں اچھے سے۔ جب میں نے 12 کا ایگزام دیا تھا اس ٹائم بھی بہت ساری پرابلمز آئی تھی، پھر ان مطلب جو ہمارا سپریڈن تھا اس سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سر میں پیلٹ وکٹم ہوں کچھ ریلیف دو، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس ٹائم بھی بہت ساری مطلب مشکلات پڑی تھی جب میں نے وہ ایگزام دیا تھا، پھر ایسے ویسے کر کے میں نے ایگزام کوالیفائی کیا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو پایا۔ میں نے پھر فرسٹ ایئر کا ایڈمیشن ہی نہیں لیا کیونکہ میں اچھے سے نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔
ہمارے ساتھ اعجاز ہیں، اعجاز شمالی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمالی کشمیر جو ہے ان 3 سال کے دوران جنوبی کشمیر کے مقابلے میں جو ہے کم کشیدہ رہا ہے، لیکن اعجاز متاثر ہوئے ہیں۔ اعجاز، کیا ہوا آپ کی آنکھ کو، کس طرح سے آپ کی زندگی تبدیل ہو گئی اس پیلٹ کے شکار ہونے کے بعد؟
میری زندگی اس چیز سے بدل چکی کیونکہ اس سے پہلے میں نے بیچلرز کمپلیٹ کیا تھا، اب میں یہ ماسٹرز کرنا اسٹارٹ کر رہا تھا، تو اور اس کے علاوہ میں ایک پرائیویٹ ٹیلی کام کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ تو پیلٹ لگنے کے بعد اس ٹیلی کام کمپنی نے مجھے پھر وہاں سے بلایا کہ آپ آ جائے۔ جب میں وہاں پہ واپس گیا تو وہاں پہ جو ڈسپلے پہ جو کچھ بھی سکرینز تھی مجھے وہ ٹوٹلی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی۔ اور جو میری اسٹڈیز تھی کیونکہ میں تقریباً 1 منٹ کے زیادہ میں اپنی کتاب کی طرح نہیں دیکھ پاؤں کیونکہ میری ہیڈ ایک ہو رہی ہے اور میں کچھ دکھا بھی نہیں جا رہا ہوں۔ جو میری ایجوکیشن تھی وہ بھی ختم ہوئی، جو میرا یہ جاب تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے ایک اور پرابلم ہوئی تھی، جب مجھے پیلٹ گن شاٹ ہوا اس کے 2 دن بعد جب مجھے میری بیٹی نے دیکھا تھا، میری 2.5 سال کی بیٹی ہے، اس نے جب مجھے دیکھا تو اس کے بعد اس کی کیا ہوگی، وہ تقریباً 10 دن کوما میں چلی
رہی۔ اچھا، یہاں ایک اور دوست ہیں، ظاہر ہے آپ نے مجھے ابھی بتایا تھا کہ آپ تعلیم جو ہے آپ اسکول یا کالج میں نہیں تھے، تو اسے شاید پن کار کرن، تو آپ کی زندگی کیسے بدل گئی؟
میری زندگی تو بدل چکی ہے سر، کیونکہ تب تک میں لوہار کام کرتا تھا، 5000 مہینے کو تنخواہ۔
کیا کام کرتے تھے؟
لوہار کام،
مطلب
ویلڈنگ۔
اچھا، ویلڈنگ کرتے
جی سر۔
آپ کیا کرتے ہیں؟
بس گھر میں بیٹھا ہوں سر۔
اچھا،
2016 سے۔
آپ اپنا نام بتائیں۔
یاور رسول۔
یاور رسول، کب ہوا یہ؟ کون سی آنکھ آپ کی متاثر ہے
سر؟ رائٹ آئی۔
اچھا، تو اس میں روشنی بالکل نہیں ہے؟
بالکل نہیں سر۔
تو کیسے زندگی بدل گئی آپ کی اس حادثے کے بعد؟
سر ساری زندگی بدل گئی ہے، کسی تعلیم میں بھی، ایجوکیشن میں بھی بدلاؤ آیا ہے، گھر میں بھی بدلاؤ آیا ہے، فیملی کو سفر کرنا پڑتا ہے، خود کو سفر کرنا پڑتا ہے۔
اپنا نام بتائیں؟
بلال احمد۔
بلال احمد، کس سال میں ہوا یہ؟
2016 میں۔
2016 میں آپ کس جماعت میں تھے اس وقت؟
10th کلاس میں پڑھتے۔
آپ 10th کلاس میں، آپ نے آگے نہیں پڑھا؟
نہیں سر۔
کیا وجہ ہے؟
کیونکہ جب میں گیا تھا، جب میں اس وقت 10th کلاس میں پڑھ رہا تھا، اس وقت میرا تھا 10th میں ایگزام تھا، میں گیا تھا اسکول میں، جب گیا تھا میں پیپر کی طرح دیکھ نہیں سکتی۔
تو یہ ظاہر ہے یہاں پہ سائیکالوجی میں وہ ایم اے کرنا چاہتے تھے، نہیں کر پائے۔ ظاہر ہے آپ نوجوان ہیں، 21ویں صدی میں لوگوں کو جب مشکلات آتی ہیں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات سے لڑنے کے لیے حوصلہ اور ہمت ہونا چاہیے۔ کیا آپ لوگوں میں وہ ول ابھی باقی ہے کہ چاہے ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی لیکن آپ آگے بڑھیں گے؟
انشاءاللہ بڑھیں گے۔
آپ آگے آئیں تھوڑا۔ کیا نام ہے آپ؟
جی سمیر۔ سمیر،
کس سال میں ہوا یہ؟
2017 میں۔
2017 میں، پچھلے سال آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو آپ اس وقت کیا کرتے تھے؟
میں اس وقت نماز پڑھنے گیا تھا جمعہ کے دن۔
آپ کی تعلیمی سطح کیا تھی؟ آپ اس وقت کس کلاس میں تھے؟
میں پڑھتا نہیں تھا، میں کارپینٹر کا کام کرتا تھا۔
اچھا اچھا۔
کیونکہ
یہ جو بات ہو رہی ہے کمپنسیشن کی، اس میں آپ بھی تھے کیا؟ آپ کو بھی ملا کمپنسیشن؟
نہیں نہیں، مجھے کمپنسیشن نہیں ملا ہے۔ اسی کی زبان سے یہ ہم نے جو ٹرسٹ کھولا ہے، ہمیں اب پریزیڈنٹ ہے محمد اشرف وانی صاحب،
یہاں موجود ہیں،
ہاں موجود ہے، اسی کے زبان سے کمپنسیشن مجھے پتا نہیں ہے۔ کمپنسیشن ملا ہے شاید 18 لڑکوں کو،
ہاں وہ میں نے،
انہیں میں سے 13 کو جاب ملا ہے۔
آپ کا نام؟
جی سر محمد الطاف۔
کیا کرتے تھے؟
جی سر ہم گروور تھے۔
اچھا، آپ کاشتکاری کرتے
ہیں؟ ہاں گرمی کام کرتے ہیں۔
تو کیسے متاثر ہوئی زندگی پہلے؟
جی سر 2016 میں جو ایجٹیشن ہوئی تھی، برہان ایجٹیشن، ہم اسی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے جو پورا ایک سال جاری رہا۔ تو عید الاضحیٰ کے طور پر ہم وہاں، اس ٹائم ہمارا چچرا بھائی شہید ہوا تھا عیدگاہ، وہ نماز پڑھنے گیا تھا، تو وہاں سے جب آیا تو وہ شہید، اس کو شہید کیا گیا بھارتی فورسز نے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پروٹیسٹ کیا اپنے گاؤں میں، وہاں سے فوجی آئے تو ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ آزادی کے لیے، ہم آزادی چاہتے ہیں، یہاں پہ امن چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پیلٹ وہاں سے شیلنگ کی شروع کی۔
کون سی آنکھ متاثر ہوئی آپ
کی؟ دائیں طرف سر۔
ظاہر ہے جب کوئی متاثر ہو جاتا ہے تو اس کے سماجی رابطے محدود ہو جاتے ہیں یا کٹ جاتے ہیں، تو کس طرح سے زندگی میں یہ تنہائی آ گئی؟
جب مجھے لگی تو ان دنوں میرے پیرنٹ ساتھ تھے، مطلب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ میرے پاپا کہتے چلو چھوڑو، ان کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، جس کو جو بولنا ہے وہ بولے، ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہے، مطلب پھر وہ تنہائی بھی بڑھ جاتی ہے، جیسے مطلب پہلے تھے ویسے نہیں ہو، نہ کسی سے اچھے سے بات کر پا رہے ہیں، کیونکہ وہ مطلب بہت ساری باتیں بنا رہے ہیں، یہ وہ ہے، یہ اس کی وجہ سے۔
ظاہر ہے آپ نے ان چھروں کے متاثرین کی باتیں سنی۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پیلٹ سے متاثر نوجوانوں سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی ریاض مسرور۔ اور آئیے ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستانی سیاست کی طرف۔ پاکستان کے صوبہ بلوچ خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی بارے میں میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے بات کی جیو نیوز کے پشاور بیورو کے چیف محمود جان بابر سے، اور میں نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کے لیے کون کون امیدوار سامنے آئے ہیں۔
دیکھیں اب تک کچھ تو نام باضابطہ طور پہ ان پہ غور ہو رہا تھا، کچھ نام افواہوں کے طور پہ آئے تھے، کچھ لوگوں نے خود اپنے نام دیے تھے، لیکن اب جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس وقت 3 امیدوار ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک بندہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ ایک ہے صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب، جو کہ چاہتے ہیں کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ ایک ایسے امیدوار ہیں جن کا نام ہے عاطف خان، جو کہ صوبے کے سابق وزیر تعلیم تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان اور دیگر جو قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اور ایک اور امیدوار ہیں جن کا نام ہے تیمور سلیم جگڑا۔ یہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے خاندان ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ سب کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہے، اس کا نام پہلے کبھی سامنے نہیں آیا تھا۔
تو یہ جو پوری پروسیس ہے، یہ کب تک لگتا ہے کہ مکمل ہو جائے گی؟
جی دیکھیں، مشکل صورتحال کا سامنا ہے تحریک انصاف کو۔ جیسا کہ لگ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہوگا جو پنجاب اور مرکز میں جو تحریک انصاف کو جس مشکل صورتحال کا سامنا ہے تو خیبر پختونخوا میں وہ بہت آسانی سے اپنی حکومت بنا جائیں گے
جی.
لیکن اس وقت جو سب سے مشکل صورتحال پارٹی کو پیش آئی ہے وہ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں پیش آ رہی ہے، کیونکہ ان کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں پرویز خٹک صاحب، ان کو پارٹی کی جانب سے کئی آفرز ہوئی ہیں. اس میں ابھی میری اطلاع کے مطابق یہ آفر بھی ان کو ہوئی ہے کہ اگر وہ صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں تو ان پارٹی ہی نے بنا دے گی، یا وہ سپیکر نیشنل اسمبلی بننا چاہتے ہیں، یا وہ ان کو پاکستان کی کوئی بھی فیڈرل وزارت چاہیے پارٹی اسے دینے کو تیار ہے. لیکن پرویز خٹک صاحب یہ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کی ایک ہی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے.
تو اس بات کی کتنے امکان ہیں کہ ان کی یہ آرزو پوری ہو جائے گی، اور ان کے راستے میں کیا کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟
دیکھیں، رکاوٹ تو یہ ہے کہ پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ صوبے میں رہیں. عمران خان نہیں چاہتے، پارٹی کی باقی قیادت نہیں چاہتی کہ وہ صوبے میں رہیں. لیکن کل رات کو پرویز خٹک صاحب نے ان کو باضابطہ طور پہ کنوے کر دیا تھا کہ اگر انہیں چیف منسٹر نہ بنایا گیا تو وہ سیاست بھی چھوڑ دیں گے اور پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیں گے.
اچھا.
اور اس کے علاوہ انہوں نے آج یہ کیا کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پشاور میں زیادہ تر پارٹی ایم پی ایس کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ چل رہی ہے. انہوں نے پارٹی کو یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ زیادہ تر ایم پی ایز ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو پارٹی کو مینڈیٹ حاصل ہوا ہے تو اس کی وجہ جو ہے خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی بہتر کارکردگی تھی، اسی وجہ سے پورے پاکستان میں اب لوگوں نے ان کو پذیرائی دی ہے. تو وہ ایک مشکل کینڈیڈیٹ کے طور پہ پارٹی کے لیے سامنے آئے ہیں. جی
اچھا، محمود جان بابر صاحب، آج خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی نے بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، عوامی نیشنل پارٹی کو ایک شکوا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کو یہ شکوا ہے کہ اسے وہ الیکشن جیت رہی تھی، اس کے بہت زیادہ کینڈیڈیٹس یہ الیکشن جیت رہے تھے، اور خصوصاً اس کی جو مرکزی قیادت تھی جس طرح کے اسفان دیار ولی خان ان کے مرکزی رہنما ہیں، آپ سربراہ کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں میاں افتخار، اور باقی بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ پارٹی میں بڑے معتبر تھے، لیکن وہ اس الیکشن میں ہار گئے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا راستہ روکا گیا ہے، اور اس کے لیے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ احتجاج کریں گے. تو آج یہ احتجاج انہوں نے شروع کیا، اور اس کا آغاز انہوں نے چارسدہ سے کیا جہاں پہ اسفند یار ولی خان نے خطاب کیا اور ان کے علاوہ باقی دیگر قائدین نے خطاب کیا، اور اس کے بعد اب شام کو پورے خیبر پختونخوا میں اضلاع کی سطح پر، ہر ضلع کی سطح پر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ان کا راستہ روکا گیا ہے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے.
یہ تھے جیو نیوز کے پشاور کے بیورو چیف محمود جان بابر. سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پشتون تحفظ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے علی وزیر نے قومی اسمبلی کے حلقے این اے 50 سے کامیابی حاصل کی ہے. ہمارے ساتھی ہارون رشید نے علی وزیر سے ملاقات کی اور انتخابات اور ان کی پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں بات کی. آئیے سنتے ہیں.
وہاں پہ جہاں تک آگے پیچھے کی میں بات نہیں کر سکتا، ڈیورنگ جس دن ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے، کافی حد تک مطلب ہماری معلومات کے مطابق وہ صحیح ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو خود الیکشن لڑنے والے ہارے ہوئے ہیں وہ بھی اس چیز کو، اور دوسرے جنہوں نے ووٹ پول کی ہے وہ بھی لوگ اس طرح کو مان رہے ہیں. جہاں تک میں ایک اپنی ہی پولنگ اسٹیشن پہ گیا جہاں پہ، تو وہاں سے بھی میں مطمئن ٹھیک ہو پروسیس لو تھا جس کی وجہ سے میری کافی ووٹر رہ گئے وہ ڈالنے سے، لیکن جو طریقہ کار تھا وہ الیکشن کے دن والا وہ ٹھیک تھا. اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ بعد میں تو میرے ایجنٹس جہاں پہ بھی تھے آ گئے اور انہوں نے سب بھی ٹھیک ہے. ایک سلو ہونے کا جو مسئلہ تھا وہ تھا.
اب آپ رکن منتخب ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کے، اب پی ٹی ایم کی طرف واپس جائیں گے یا پی ٹی ایم آپ کو واپس لے گی، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا یہ؟
دیکھیں، پی ٹی ایم ہمارا روح ہے، روح کے بغیر انسان نہیں جی سکتا ہے، تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس تنظیم کے علاوہ کوئی زندگی گزاریں.
اچھا، تو ابھی پی ٹی آئی نے کوئی رابطہ کیا ابھی حکومت سازی کے لیے؟ کچھ
میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن رابطے ہوئے ہیں.
آپ سے ہوئے ہیں؟
میرے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہہ دیا کہ جو تنظیم میرے لیے فیصلہ کرے گا میں اسی فیصلے کا پابندی کروں گا.
تو آپ کی ووٹ عمران خان کو جائے گی یا نہیں جائے گی، یہ فیصلہ پی ٹی ایم کرے گی؟
پی ٹی ایم جس طریقے سے وہ کرے، مجھے کرے، میں اس کی پابندی کروں گا.
اور یہ کب تک فیصلہ متوقع ہے؟
یہ ان پہ ہے، جب تنظیم مجھے آرڈر کرے گا، کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں جلدی کروں یا دیر کروں، وہ تنظیم مجھے کہے گا میں اس کے مطابق چلوں گا.
یہ تھے پشتون تحفظ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے علی وزیر، جن سے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے بات کی. اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے صوبہ پنجاب میں اپنی جماعت کی حکومت بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، تو دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون اور پنجاب میں اپنی روایتی حاکمیت برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. تفصیل سنیے ہمارے ساتھی ناوا نگار عمر دراز سے.
گزشتہ ایک دہائی سے پنجاب میں حکومت کرنے والی پاکستان مسلم لیگ نواز پر ایسا وقت کم ہی آیا ہے کہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو. تاہم حالیہ انتخابات میں وہ واضح اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی اور 127 نشستوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے محض 4 نشستوں کے فرق سے آگے ہے. یعنی کسی جماعت کے پاس بھی حکومت بنانے کے لیے درکار 148 اراکین اسمبلی نہیں ہیں. دونوں جماعتوں کی جانب سے دعوے سامنے آئے ہیں کہ انہیں مطلوبہ آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل ہے اور وہ پنجاب میں حکومت بنائیں گے. ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جماعت کو مطلوبہ حمایت حاصل ہو چکی ہے.
یہ تھے عمر دراز. ملیشیا نے 4 سال قبل پر اسرار طور پر لاپتہ ہونے والے MH370 طیارے کے متعلق نئی رپورٹ پیش کی ہے، جس میں ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ طیارہ لاپتہ ہونے سے متعلق حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نازش ظفر سے.
ملیشیا نے 4 سال قبل پر اسرار طور پر لاپتہ ہونے والے MH370 طیارے کے متعلق نئی رپورٹ پیش کی ہے. رپورٹ میں طیارہ لاپتہ ہونے کے متعلق کوئی نیا انکشاف نہیں کیا گیا. تفتیش کے انچارج ملیشین افسر کوک چو سون نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ ان کے خیال میں جہاز کے سسٹم بند کر دیے گئے تھے اور شواہد نہ ہونے کے باعث کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا.
Due to the significant lack of evidence available to the team, we are unable to determine with any certainty.
شواہد نہ ہونے کے باعث ٹیم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتی کہ طیارہ اپنے طے شدہ روٹ سے کیوں ہٹا. فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ، کاکپٹ وائس ریکارڈر اور جہاز کے دوسرے ریکارڈنگ آلات کا ڈیٹا موجود نہیں ہے، چنانچہ حتمی طور پر جہاز کے لاپتہ ہونے کی کوئی توجیہ نہیں دی جا سکتی.
طیارے کے مسافروں کے لواحقین نے رپورٹ پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں طیارے کے لاپتہ ہونے کی کوئی حتمی توجیہ نہ دینے سے ان کی امید پھر دم توڑ گئی ہے.
If I can just summarize the reaction, it's been disappointment, a feeling of
رد عمل کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مایوسی ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں نکلا، اسی بات کی جگالی کی گئی ہے جو پہلے سے ہمیں پتا تھا. جو سب سے بڑا سوال تھا وہ جوں کا توں ہے، اور خاندانوں کے لیے ان کی تکلیف کا کوئی اختتام نہیں ہے.
تفتیش کے انچارج ملیشین افسر کوک چو سون نے تصدیق کی ہے کہ طیارے کے پائلٹ کا پس منظر مشکوک نہیں ہے. اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی بھی طرح طیارہ اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی گئی ہو. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ طیارہ پرواز کے لیے موزوں تھا. ایک پریس کانفرنس میں جب تفتیشی افسر سے پوچھا گیا کہ ممکنہ طور پر کسی تیسرے فریق کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ تفتیش جس قدر ممکن ہو سکی جامع ہے، لیکن کسی بھی امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا.
When you investigate MH370, it's one of the toughest job in the world.
جب آپ MH370 کی تفتیش کرتے ہیں تو یہ دنیا کا مشکل ترین کام ثابت ہوتا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس پر تفتیش کی بنیاد رکھیں. آپ کے پاس جہاز کا ملبہ نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے. ہم نے، ہماری ٹیم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے تمام رپورٹس، الزامات، قصے، سوشل میڈیا کی گفتگو، سب کا جائزہ لیا. یہ سب 60 سے زیادہ تھے. پھر ہم ایک ایک کو خارج از امکان کرتے گئے اور آخر میں 7 ممکنات بچ گئے. تو میں بہت محتاط طور پر بات کر رہا ہوں، میں ہر بات کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہا.
خیال رہے کہ MH370 کوالالمپور سے بیجنگ پرواز کے دوران مارچ 2014 میں لاپتہ ہوا تھا. جہاز میں 239 افراد سوار تھے. طیارے کی گمشدگی پر سرکاری تفتیش مئی میں ختم ہو گئی تھی. ملیشیا میں نئی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ کوئی اور شواہد سامنے آئے تو تفتیش دوبارہ کی جائے گی، اور اب سامنے آنے والی اس رپورٹ کو حتمی قرار دیا جا رہا تھا.
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہی تھیں نازش ظفر. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے اسد علی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے میٹ ہالز، اسلام آباد میں اسرار الحق. ثمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
انڈیا کی حکومت نے ریاست آسام کے 40 لاکھ باشندوں کی شہریت اس وقت تک ختم کر دی ہے جب تک وہ خود اپنی انڈین شہریت ثابت نہ کر دیں۔ جنوبی ویتنام کی ایک عدالت نے 20 افراد کو گزشتہ ماہ ملکی احتجاجی مظاہروں میں ملوث ہونے پر 18 ماہ تک کی قید کی سزا سنائی ہے۔ یورپی یونین کے مبصرین کا کہنا ہے کہ زمبابوے میں چند علاقوں میں ووٹنگ کا عمل آسانی سے جاری ہے جبکہ چند علاقوں میں شدید بدنظمی کی شکایات ملی ہیں جہاں نوجوان خواتین پریشان ہو کر لمبی قطاروں سے نکل گئی ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے بلے باز کرس گیل نے سابق پاکستانی کپتان شاہد آفریدی کا سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے، لیکن کرس گیل نے یہ ریکارڈ شاہد آفریدی کے مقابلے میں 81 میچز پہلے حاصل کر لیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔